سامعین نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمتیں آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سعید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمتیں۔ پہلے پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اعلیٰ مانوی اور انقلابی اہداف کے ساتھ علمی اور سائنسی پیش رفت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایرانوفوبیا ناکام ہو چکا ہے اور ہمارے علاقائی کردار کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ موصل میں دہشت گردوں کے خلاف عراقی فوج کے آپریشن میں سینکڑوں دہشت گرد ہلاک، جبکہ صدر سٹی میں بم دھماکے میں درجنوں افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اعلیٰ مانوی اور انقلابی اہداف کے ساتھ علمی اور سائنسی پیش رفت کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اعلیٰ انقلابی اور مانوی اہداف کے ساتھ کسی ملک اور قوم کی علمی اور سائنسی ترقی و پیش رفت علاقے، عالم اسلام اور دنیا کے لیے آئیڈیل بننے کی زمین ہموار کر سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کو شریف ٹیکنیکل یونیورسٹی کے میڈل یافتہ طالب علموں، اساتذہ اور ممتاز علمی شخصیات سے ملاقات میں فرمایا کہ بے پناہ مادی ترقی کے باوجود مغربی تہذیب و تمدن کی بنیادوں کی کمزوریوں، نقائص اور خلا کی وجہ الہی مقاصد اور معنویت کا فقدان ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بعض امریکی مفکرین اور دانشور مغربی معاشروں، خاص طور سے امریکہ میں موجود طرح طرح کی علمی، فکری اور اخلاقی انحرافات، خاندانوں کا شیرازہ بکھرنے، بڑھتے ہوئے تشدد، اخلاقی برائیوں اور خودکشیوں کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں۔ آپ نے امریکی معاشرے میں ہتھیاروں سے ہونے والے قتل اور بڑھتے ہوئے تشدد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ میں انسان کشی اور اسلحے کا چلن ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، کہ جس کا حل صرف یہ ہے کہ عوام کے درمیان اسلحے کا استعمال روکا جائے، لیکن امریکہ میں اسلحہ ساز کمپنیوں کے مافیا کے تسلط کی وجہ سے اس ملک کی حکومت بھی اسلحے کے استعمال کو غیر قانونی قرار دینے کی جرت نہیں رکھتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ استقامتی اقتصاد سے استفادے کے طریقہ کار کا انحصار ممالک کے اہداف پر ہے، فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ استقامتی معیشت ایران کا اس کا برا چاہنے والوں یا برا نہ چاہنے والوں سے قطع نظر مختلف عالمی مشکلات سے، نقصانات سے محفوظ رکھے گی۔ آپ نے گزشتہ 150 برسوں کے دوران امریکہ کی سائنسی اور صنعتی ترقی کا سبب استقامتی معیشت سے استفادے کو قرار دیا اور فرمایا کہ البتہ امریکیوں نے اس نظریے کو مادیت اور پیسے کے لیے استعمال کیا، لیکن دنیا کے لیے قابل قبول اس تجربے کو مزید اعلیٰ اہداف کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی کہ علمی اور سائنسی پروڈکشن اور پیداوار کا نظریہ وسیع ہونے اور اس کے علمی نتائج ظاہر ہونے کے پیش نظر ایران میں علمی تحریک اور جدوجہد ہرگز نہیں رکنی چاہیے، بلکہ اسے مزید تیزی سے جاری رہنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے خطے میں ایران کے کردار کو اہم، مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے نے دنیا میں ایرانوفوبیا کی پالیسی کو ناکام بنا دیا ہے۔ قومی ریڈیو ٹیلی ویژن سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے اہم ترین ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جامع ایٹمی معاہدے کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور پچھلے ایک سال کے دوران تیل، گیس اور سرمایہ کاری کے میدان میں اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صدر نے کہا کہ جامع ایٹمی معاہدے کے تحت 200 ٹن سے زیادہ یلو کیک ایران نے درامد کیا ہے اور مزید 120 ٹن یلو کیک کی درامد کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں جنہیں ماضی میں غیر قانونی قرار دیا جاتا رہا ہے، جامع ایٹمی معاہدے کے تحت قانونی شکل اختیار کر چکی ہیں اور اب دوسرے ممالک بھی ایٹمی سرگرمیوں میں ایران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ سیونی حکومت اس لیے جامع ایٹمی معاہدے سے سیکھ پا ہے کہ ایران کا نام عالمی خطرات کی فہرست سے خارج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پچھلے 50 برسوں کے دوران پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سیہونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد پاس کی ہے اور حالات ایسے بن گئے کہ امریکہ بھی اس قرارداد کو ویٹو نہیں کر سکا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس قرارداد سے ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل خطے کی ایک غاصب اور جہر حکومت ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے خطے میں ایران کے اہم، مثبت اور تعمیری کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک خطے کے امن و استحکام میں ایران کے مؤثر کردار کے معترف ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلی کے تحفظ اور امن و استحکام کے قیام کو تہران کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ہفتوار پریس بریفنگ کے دوران ملکی اور غیر ملکی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ شام کی عرضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور امن و استحکام انتہائی اہم ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے مجموعی استحکام اور سلامتی کے لیے شام میں امن و استحکام کا قیام ضروری ہے، اور اس حوالے سے ماسکو اجلاس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال شام میں قیام امن کے حوالے سے ایران، روس اور ترکی پر مشتمل گروپ میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم کے دورہ تہران کا ذکر کرتے ہوئے بہرام قاسمی کا کہنا تھا کہ خطے میں تیزی کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں ایران اور شام کے درمیان صلاح و مشورے کا عمل پابندی کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد سعودی اتحاد میں عمان کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس اقدام سے تہران اور مسقط تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب کے بزرگ شیعہ مذہبی رہنما شہید آیت اللہ باقر النمر کی پہلی برسی ایران کے مقدس شہر قم میں منعقد کی گئی۔ مقدس شہر قم کی مسجد اعظم میں سعودی عرب کے شیعہ مذہبی رہنما شہید آیت اللہ نمر باقر النمر کی پہلی برسی میں مذہبی رہنماؤں، دینی مدارس کے طلباء اور عام لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ محسن عراقی نے کہا کہ آیت اللہ باقر النمر اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شہید باقر النمر پوری زندگی میں انبیاء الہی اور آئمہ طہر کی راہ پر ثابت قدم رہے اور اسی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دی۔ اس درمیان سعودی عرب میں شہید آیت اللہ باقر النمر کے حامیوں نے پیر کو ان کی یاد میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق شہید آیت اللہ نمر کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود وہ شہید نمر کی شہادت کی برسی پر ریلی نکالیں گے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی اعلی سعودی حکومت کے مظالم اور ان کی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں جولائی 2012 میں آیت اللہ باقر النمر کو گرفتار کر کے 2 جنوری 2016 کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کیا گیا۔ ایران کے وزیر ثقافت نے مشہد مقدس کو عالم اسلام کا ثقافتی دارالحکومت بنائے جانے کو اسلامی ثقافت کے فروغ میں سنگ میل قرار دیا ہے۔ پیر کی شام مشہد 2017 کے لوگوں کی تقریب رونمائی کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر ثقافت رضا صالحی امیری نے کہا کہ عالم اسلام کے ثقافتی دارالحکومت کی حیثیت سے مشہد کا انتخاب اس عظیم شہر کو دنیا کے سامنے متعارف کرانے کا بہترین موقع ہے۔ ایران کے وزیر ثقافت کا کہنا تھا کہ دین، روحانیت اور اہل بیت عصمت و طہارت کی تعلیمات کے سوتے مشہد مقدس میں بارگاہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پھوٹتے ہیں، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صبح خراسان رضوی کے گورنر علی رشیدیان نے اس موقع پر کہا کہ عالم اسلام کے ثقافتی دارالحکومت کی حیثیت سے مشہد مقدس تمام مکاتب فکر کے درمیان اتحاد اور دوستی کے مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشہد مقدس صرف ایران اور مشرق وسطی کا اہم شہر نہیں بلکہ ایک عالمی مذہبی شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب عالم اسلام اختلافات، انتہا پسندی اور تکفیریت کے عذاب میں مبتلا ہے، اسلامی ثقافت کے دارالحکومت کے طور پر مشہد مقدس کا انتخاب بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم نے ایران کے مذہبی شہر مشہد مقدس کو سن 2017 میں عالمی اسلام کا ثقافتی دارالحکومت منتخب کیا ہے۔ عراق میں ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 32 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ مشرقی بغداد میں واقع صدر سٹی میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 32 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد عناصر نے پیر کو صدر سٹی میں ایک کار بم دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں 32 افراد کے جاں بحق ہونے کے ساتھ ہی دسیوں بے گناہ افراد زخمی ہو گئے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ سنیچر کو بھی بغداد کے ایک تجارتی اور پرہجوم علاقے میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 28 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے جوان موصل میں داعش کے ٹھکانوں کی جانب مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، اور مغربی سیکٹر میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران 300 سے زائد داعشی عناصر کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ عراقی فوج کی نینوا کمانڈ کے سربراہ بریگیڈیئر عبد الامیر یار اللہ نے بتایا کہ موصل کے مشرقی سیکٹر میں متعدد کار بموں اور داعشی عناصر کو لے جانے والی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 70 داعشی دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ جنوب مغربی سیکٹر کی جانب سے داعش کی دراندازی کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں عزبہ اور باخیرہ نامی دیہات سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں 25 داعشی دہشت گرد مارے گئے ہیں. سعودی عرب نے مالی بحران کے باعث 50,000 پاکستانی ملازمین اور محنت کشوں کو ملک سے باہر نکال دیا ہے. سعودی گورنروں کی کونسل کے سربراہ امجد ملک نے پیر کو پاکستانی شہریوں کی انجمن سے خطاب کرتے ہوئے بعض سعودی کمپنیوں کو درپیش مالی بحران کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ان کمپنیوں کے ملازمین اور محنت کشوں کی تنخواہیں کئی مہینوں سے ادا نہیں کی جا سکی ہیں اور اس بنا پر 50,000 پاکستانی محنت کشوں کو ملک سے واپس بھیجا جا رہا ہے. امجد ملک کا کہنا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں 15,00,000 پاکستانی ملازمین کام کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ہزاروں غیر ملکی مزدوروں کو گزشتہ 8 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل سکی ہیں اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے اس ملک کو اقتصادی مسائل کا سامنا ہے. سعودی عرب کی اعلی سود حکومت نے 2016 کے نصف دو میں اقتصادی شعبے میں ایسے فیصلے کیے جو اس ملک کو درپیش معاشی مشکلات میں شدت کی عکاسی کرتے ہیں. گزشتہ برسوں میں تیل کی قیمتوں میں 70% کمی آنے کے باعث سعودیوں کی آمدنی میں شدید کمی آ گئی ہے. عزیز سامعین, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی حکمران جماعت سماجوادی پارٹی ان دنوں اندرونی بحران کا شکار ہے. سماجوادی پارٹی کے اندرونی اختلافات کا انجام کیا ہوگا, اس تناظر میں جب ہم نے ہندوستان کے معروف تجزیہ نگار شکیل شمسی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا,
کافی دنوں سے چل رہا ہے, یہ ستمبر کے مہینے سے یہ ساری چپکلش ہوئی تھی اور جو وہاں کے اوپر چپکلش چل رہی ہے, جو ملائم سنگھ اور دو بیٹے میں, پہلے تو یہ نہیں لگتا تھا کہ باپ بیٹے کی لڑائی ہے, پہلے لگتا تھا کہ جیسے یہ چچا بھتیجے کی لڑائی ہے, لیکن اب بالکل سامنے کھل کر آ گئی ہے. اور جو ہوا ہے واقعہ رونما کہ خود اپنے باپ کا نام ہٹا کر قومی صدر کی حیثیت سے اکھلیش یادو خود بن گئے صدر, اس وقت انہیں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سماجوادی پارٹی کے سب سے قدیور لیڈر ہیں. اب ملائم سنگھ کو ہٹ بیک کرنا ہے اور وہ ملائم سنگھ جو ہے وہ کیا کر پائیں گے کیا نہیں ہو پایا. 8 تاریخ کو وہ کنونشن بلا رہے ہیں لیکن بظاہر تو وہ کمزور لگ رہے ہیں اس وقت, مگر ایک باپ بیٹے کے درمیان جو یہاں پر ایک جھگڑا چلا ہے جس کو یہاں کے پریس نے اورنگزیب اور شاہجہاں کے زمانے کی بات سے ملایا کہ جس طریقے سے اورنگزیب نے اپنے باپ کو قید کر دیا تھا, جیل میں ڈال دیا تھا, شروع میں بہت بگڑ رہے تھے اکھلیش اس بات کو لے کر کہ ان کو اورنگزیب کہا جا رہا ہے, اور لیکن اب جو ہے جو حالات کنونشن ہوا وہاں لکھنؤ میں اور جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا قومی ادارہ سے, بہت ہی توہین آمیز طریقہ تھا یہ, جو کوئی بھی باپ کے ساتھ اختیار نہیں کیا سکتا تھا بیٹا, لیکن بہرحال ہوا اور خود بن گئے وہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اگر وہ قومی صدر نہ بنتے اور وہی ہوتے ملائم سنگھ تو پھر ان کے لوگوں کو وہ معطل کرتے رہتے, ہٹاتے رہتے اور ایک ان کو پریشانی ہوتی, اس لیے انہوں نے پورا قبضہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ خود ہو گئے. اب الیکشن بالکل سر پر ہے, 4 تاریخ کو امید کی جا رہی ہے کہ یو پی میں الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا, تو اگر اعلان ہو جائے گا ایک مرتبہ تو اس کے بعد پھر صورتحال کلیئر ہوگی. ابھی پچھلے 4-5 مہینے سے جو پورے میں حالت ہے, نہ کوئی لاقانونیت کے بارے میں بات کر رہا ہے, نہ کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ حالات کیسے ہیں, نہ کوئی ترقی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, صرف خاندانی جھگڑوں میں پورا یو پی الجھا ہوا ہے اور عوام بھی الجھے میں ہیں. اب بہرحال یہ بالکل ایک نتیجے خیز موڑ پر آ گیا ہے اس وقت, اور تقسیم جو ہے سماجوادی پارٹی کی وہ ناگزیر ہے, ایک دم باپ اور بیٹے کے دو حصوں میں جائے گا اور یہ ٹوٹے گی. اب اس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ جائے گا, الیکشن کمیشن کس کو سائیکل جو ان کا چناؤ نشان ہے وہ کس کو الاٹ کرتا ہے, اس کا فیصلہ اس کو کرنا ہوگا. وہ اس کو ملائم سنگھ کے پاس رہنے دیتا ہے کہ وہ اکھلیش کو دیتا ہے یا اس کو فریز کر دیتا ہے اور ان دونوں کو نئے سمبل دیتا ہے, یہ ساری باتیں طے ہونا ہے. تو بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز حالات سے گزر رہا ہے یو پی, لیکن فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو بے تاج کر کے اپنا راج قائم کر لیا.
اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے سیاسی تبصرہ.
میانمار کی حکومت علاقائی اور عالمی دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کی صورتحال پر توجہ کرنے اور ان کے خلاف جاری تشدد کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف انتہا پسند بڈھسٹوں اور حکومتی عناصر نے ایک نئی چال چلی ہے جس کی روح سے وہ قانونی طریقے سے روہنگیا مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں صوبہ راخین میں شمالی شہر منگدو کی سٹی سامونا کے میئر نے میانمار حکومت کے نسل پرستانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں پر مزید ٹیکس لگا دیے ہیں، ان سے یہ ٹیکس زور و زبردستی وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا ہے اور فوج اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر مسلمان ٹیکس نہ دیں تو انہیں تھانے بلا کر جسمانی ایذائیں پہنچائیں۔ واضح ہے میانمار کے انتہا پسند بوڈسٹ سن 2002 سے مسلمانوں کو صوبہ راخین میں مکمل طرح سے تہس نہس کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ وہ راخین صوبے کے شہر منگدو میں مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کر رہے ہیں، ان کی زمینوں کو غصب کر لیتے ہیں اور ان کی فصلوں اور گھروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ادھر منگدو میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بوڈسٹوں کو بسانے کے لیے اس شہر میں 7 بستیاں بسائی جائیں گی۔ ادھر حال ہی میں بوڈسٹوں کے دہشت گردوں اور فوج کے انتہا پسند عناصر نے شہر منگدو میں مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے۔ یہ واقعہ اس شہر کے ناشا فورو علاقے میں پیش آیا ہے۔ واضح ہے بوڈسٹوں کا ایک دہشت گرد گروہ ہے جس کا نام 969 ہے اور اس کا سرغنہ ایک انتہا پسند بوڈسٹ راہب ہے۔ ناشا فورو گاؤں پر بوڈسٹوں نے حملے کر کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹ لیا اور ان کی زمینیں غصب کر لیں۔ حال ہی میں اس شہر میں روہنگیا مسلمانوں پر خونریز حملوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک ملیشیا نے بنگلہ دیش کی سرحد کے قریب ایک فوجی چیک پوسٹ سے مسلمانوں پر حملے کیے تھے۔ واضح رہے مسلمانوں پر حملوں اور انہیں آوارہ وطن کرنے اور ان کی زمینیں غصب کرنے کی کاروائیاں آج بھی جاری ہیں۔ اس امر کے پیش نظر کے علاقے اور عالمی سطح پر میانمار میں مسلمانوں پر بوڈسٹوں کے ظلم و ستم پر سخت رد عمل دکھایا گیا ہے اور مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے۔ علاقائی اور عالمی برادری کے اس مطالبے کے بعد میانمار کی حکومت اور مقامی حکام نے مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے تلاش کر لیے ہیں اور وہ نئی نئی چالوں سے انہیں ملک سے نکال رہے ہیں اور ان سے زبردستی نیا ٹیکس لے رہے ہیں۔ البتہ یہ اقدام مسلمانوں کے خلاف ان کے اقدامات میں سے آخری نہیں ہوگا بلکہ روہنگیا مسلمانوں پر طرح طرح سے دباؤ جاری رہے گا۔ روہنگیا مسلمانوں پر بچوں کی تعداد معین کرنے کے سلسلے میں بھی دباؤ ہے۔ یاد رہے میانمار کے روہنگیا مسلمان عام طور سے غریب ہیں اور زراعت کر کے اپنی گزر اوقات کرتے ہیں۔ یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شہر سامونا میں ان پر وضع کیے گئے نئے ٹیکس ادا نہ کر پائیں۔ یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ اس صورت میں انتہا پسند بوڈسٹ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے اپنے منصوبہ بند طریقوں پر شدت سے عمل کریں۔ بوڈسٹوں اور انتہا پسند قوم پرستوں کا ہدف مسلمانوں کی آبادی میں کمی لانا ہے اور یہ کام انہوں نے شہر منگدو سے شروع کر دیا ہے۔ اس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ ہمیشہ سے بوڈسٹوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارتے آئے ہیں اور دونوں قومیں ایک دوسرے کے مذہب و آئین اور آداب و رسوم کا احترام کرتی آئی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں انتہا پسند بوڈسٹوں نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بھرپور منفی پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے تاکہ ان کے خلاف بوڈسٹوں کو بھڑکائیں اور مسلمانوں کو ایزا و اذیت پہنچا کر انہیں ملک سے نکال دیں۔ اسی ہدف کے لیے انتہا پسند بوڈسٹ لیڈر آشین ویراتو نے 969 نامی ایک دہشت گرد گروہ تشکیل دیا ہے تاکہ روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ ہر چند علاقائی اور عالمی حلقوں نے ہمیشہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف بوڈسٹوں کے مظالم کی مذمت کی ہے، لیکن اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے انتہا پسند بوڈسٹوں اور فوج اور سرکاری حکام مسلمانوں کے خلاف جرائم اور ان کے اموال لوٹے میں زیادہ گستاخ ہو گئے ہیں۔
سمیں سیاسی تبصرہ آپ نے سماعت فرمایا اور اسی کے ساتھ ہی آج کا نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔